السلام علیکم. احمده و اصلی علی رسوله الكریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حروف مقطعات قاسیم میم سے شروع ہونے والی دوسری سورت سورہ قصص، یہ سورہ مبارکہ 88 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل اور مصحف میں 20ویں پارے کے تقریباً درمیان میں واقع ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں ترکیبی آیات یعنی تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات، بالخصوص اوائل زندگی کے تفصیلی حالات شروع ہو جاتے ہیں. سورہ طٰہٰ کے بعد غالباً سب سے زیادہ مفصل حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورہ قصص ہی میں آئے. سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء دونوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر شروع ہوتا ہے کوہ طور پر ہاں جناب کی پہلی حاضری کے بعد، یعنی جبکہ آپ نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے تھے. اس کے بعد سے دعوت و تبلیغ کے تمام مراحل، پھر ہجرت اور قوم فرعون کی تباہی و بربادی اور ہلاکت، یہ ہیں وہ حالات کہ جو سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء دونوں میں آئے. سورہ قصص میں معاملہ اس کے برعکس ہے، اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اور پھر بچپن کے حالات، پھر جوانی کے واقعات، پھر خاص طور پر وہ واقعہ کہ جب ایک شخص آپ کے ہاتھ سے بلا قصد قتل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کا اندیشہ ہوا کہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت اختیار کی. اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور وہاں جو حالات و واقعات پیش آئے، شیخ مدین کی خدمت میں آپ کا رہنا اور ان کی ایک صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہونا، اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر واپس آتے ہوئے جب کوہ طور کے قریب سے گزرے تو نبوت و رسالت سے سرفراز ہونا، بقول شخص سے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھ لے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے. یہ حالات و واقعات ہیں کہ جو سورہ قصص میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے. نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کا یہاں اجمال کے ساتھ ہے. اسی زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی، جب آ جناب مصر سے بھاگ کر اندازہ کیجئے پورا سرائے سینا یکا و تنہا اور باپ آدھا قطع کر کے اتنی طویل مسافت طے کر کے جب مدین کی آبادی میں پہنچے اور ابھی آبادی سے باہر ہی تھے، کنویں پر ہجوم ہوئی، وہاں بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں بھی ہیں کہ جو اپنے گلے کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں اس انتظار میں کہ جب سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر وہ بھی کوشش کریں اور اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں. خدمت خلق کا جذبہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا اور آپ کی طبیعت میں فتوت کے جو جوہر موجود تھے، ان کا اس موقع پر ظہور ہوا. آپ نے آگے بڑھ کر ان کی بھیڑوں اور بکریوں کو پانی پلایا اور پھر واپس آ کر درخت کی ایک چھاؤں میں بیٹھ گئے. اس وقت وہ قصب کرسی کا عالم کہ بالکل اجنبی ملک ہے، اجنبی آبادی، کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا نہیں. اس وقت زبان پر الفاظ آئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار، میں اس وقت احتیاج کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ میری جھولی بالکل خالی ہے، تو اس میں جو بھی ڈال دے وہ تیرا فضل و کرم ہے. ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تیری طرف سے عنایت ہو جائے گا. یہ ایک انتہائی دل شکستہ شخص کا یہ احساسات کی ترجمانی ہے. یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اگرچہ ہوتی حدیث کہ حضور ہی کے الفاظ مبارکہ تھے لیکن اس میں کلام اللہ کا نقل ہو رہا ہوتا ہے. اس میں الفاظ یہ ہے کہ انا عند منکسر القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے بہت قریب ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, شکستہ دل, جن کی امیدیں اور آرزوئیں کسی سبب سے منقطع ہو گئی, جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو. میں اپنے ان بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہوں. اسی کا نقشہ یہاں نظر آتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سورہ مبارکہ کے آٹھویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سرمایہ دار شخص کا بیان ہے جس کا نام بہت مشہور ہے قارون, جس کی دولت رب المصر ہے. قارون کسی دولت ہے. یہ شخص بنی اسرائیل ہی میں سے تھا لیکن جیسا کہ ہوا کرتا ہے عام طور پر محکوم قوموں کے بعد افراد حاکموں کے ساتھ ساز باز کر لیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں اور بڑی دولت جمع کر لیتے ہیں. وہ غیر حکومت سے اور ظالمانہ حکومت سے خطابات بھی حاصل کرتے ہیں, جاگیریں بھی مل جاتی ہیں. اسی قسم کا ایک سرمایہ دار شخص یہ قارون تھا جس کی دولت کا قرآن مجید نے اندازہ دینے کے لیے یہ تمثیل بیان کی کہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو متعدد دنو مند لوگ بمشکل اٹھا سکتے تھے. وہ شخص ہے اور سرمایہ دارانہ مزاج اور اس کی ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے ایک مکالمے میں. کہنے والوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک. اے قارون, اللہ نے تیرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے, تجھے بہت سی دولت دی ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, تو تو بھی تو اس کے ساتھ کچھ نیکیاں کما, خلق خدا کی خدمت میں اپنی اس دولت کو صرف کر. جیسے رب نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر, جس پر اس نے بڑے فخر اور غرور اور بڑے تمرد کے ساتھ یہ کہا اوتیتہ علی علم عندی. یہ دولت میں نے اپنے علم, اپنے فہم, اپنی دانش, اپنی صلاحیت, اپنی استعدادات, اپنی قوت و محنت سے حاصل کی. تم مجھے یہ بتا رہے کہ یہ مجھے اللہ نے دی, حالانکہ یہ تو میرے زور بازو کی کمائی, یہ میری صلاحیتوں کا ثمرہ ہے, میری دور بینی اور پیش بینی کا یہ نتیجہ ہے کہ میرے پاس یہ دولت جمع ہو. یہی ہے در حقیقت سارے فساد کی جڑ. قرآن مجید اس جڑ کو کاٹتا ہے یہ تصور دے کر کہ اس دنیا میں انسانوں کو جو بھی کچھ ملتا ہے, خواہ اس کے لیے محنت مزدوروں نے کی ہو, کھیتوں میں ہل چلائے, دکانوں پر بیٹھ کر صبح سے شام تک محنت کی ہو, دفتروں میں کام کیا ہو, کسی چلائی ہو, ہیجے ہوئی ہو, لیکن یہ کہ جو کچھ ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو, اسے اپنی محنت کا ثمرہ کبھی نہ سمجھنا, بلکہ یہ جان لو کہ یہ اللہ کی دین ہے, اس کی عطا ہے. اگر یہ تصور ہوگا تو انسان کا ذہن بالکل ایک دوسرے رخ پر برباد چڑھے گا, اور اگر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ میری کمائی ہوئی چیز ہے, میری محنت کا حاصل ہے, تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر تصرف کا اختیار بھی کل کا کل اپنے لیے چاہے گا اور چاہے گا کہ میں اسے کلیتاً اپنی مرضی سے سب کروں. یہاں ایک اور کردار بھی سامنے آتا ہے. کچھ غافل لوگ جیسا کہ ہمارے یہاں بھی نظر آ جائیں گے, دولت مندوں کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ جو کچھ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اسی طرح کے الفاظ اس وقت بھی کچھ لوگوں کی زبان سے نکلے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملا ہوتا, اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی جتنی کہ قارون کو ملی, وہ بڑے نصیبے والا ہے. یہاں ذرا کمپیئر کیجئے, تقابل کیجئے. حظ عظیم ہم اس سے پہلے سورہ حامی مسجدہ میں پڑھ آئے. قرآن کے نزدیک حظ عظیم کیا ہے؟ اور آپ دنیا داروں کے نزدیک یہ بڑا نصیبہ کس چیز کا مطلب ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا, اللہ نے قارون کو اس کے محل سمیت اور اس کی کل دولت سمیت زمین میں دھسا دیا, تو پھر وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے کہ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا, خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ قارون کی دولت نہ تھی, اگر ایسا ہوتا تو کہیں ہم بھی زمین میں دھسا نہ دیے گئے ہوتے. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہم پر ہوا کہ ہمارے پاس قارون جتنی دولت نہ تھی. اس کے علاوہ سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر دو اہم باتیں ارشاد فرمائی گئیں. اے نبی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے چاہیں اسے ہدایت ہو جائے, یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے, وہی جانتا ہے, اسی کا علم محیط ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے نبی, آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے قبول فرما دیتا. اور دوسرے فرمایا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. گھبرائیے نہیں, وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے, اس کی تبلیغ کا فرض منصبی آپ کے کاندھے پر رکھا ہے, وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے, وہ آپ کو ایک عظیم انجام کی طرف لوٹائے گی, وہ انجام کہ جس سے بہتر کسی انجام کا تصور ممکن ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.